السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. حدیث نمبر 20. عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور صحابی ہیں جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کا نام ہے عقبہ بن عمر، ان کی کنیت ہے ابو مسعود، اور نسبت دو ہیں، ایک انصاری اور دوسرا بدری. یہ دو نسبتیں ہیں. انصاری کا مطلب یہ انصار میں سے تھے، اور بدری کا مطلب یہ بدر کا جو مقام ہے وہاں رہتے تھے. یہ بدری کا مطلب یہ نہیں کہ جو میدان بدر میں یا غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، ورنہ تو وہ 313 سب کے سب بدری کہلائیں، وہ اپنے نام کے ساتھ بدری لکھیں. یہ بدری یعنی وہ مقام جہاں پر جنگ بدر ہوئی تھی، اس علاقے کو بدر کہتے ہیں. یہ اس مقام کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو بدری کہتے ہیں. تو یہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہ ان بے شک مما اس میں سے جو، کچھ اس میں سے جو، من کا مطلب یہاں کچھ مانا کریں گے، بعض مانا کریں گے، کہ ان مما بے شک کچھ باتوں میں سے وہ باتیں جو ادرک الناس لوگ پاتے ہیں، من کلام النبوتی نبوت کے کلام میں سے، الاولا جو پہلی تھی سابقہ تھی، یعنی سابقہ نبوت جو رہی ہے آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، تو ان کے کلام میں اگر کوئی حصہ باقی رہا ہے یا لوگوں کو پتہ چلا ہے، تو وہ کچھ میں ایک یہ ہے کہ اذا لم تستحی، کہ نبی یہ کہا کرتے تھے لوگوں کو، سمجھنے والوں کو، کہ اذا لم تستحی، جب نہ تم حیا کرو یا جب تم میں حیا نہ ہو، تو فصنع پھر کر ڈالو، معاشیتا جو کچھ تم چاہو. رواہ البخاری. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو جو باتیں سمجھائی ہیں، تو ان میں ایک بڑی اہم بات یہ باقی رہی یا لوگوں کے پاس رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی، کہ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جب تم حیا نہ کرو، تمہارا حیا مٹ جائے، مر جائے، تو فصنع ما شئت، پھر کرو جو کچھ تم چاہو. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا اصل میں کہ کیسی انفعالی کیفیت ہے کہ بندے کے اندر ابھرتی ہے، کہ جو نہ اس کو اچھی لگتی ہے نہ وہ اس کو خوبصورت سمجھتا ہے، بلکہ بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں حیا اس پر آ جاتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. جو کیفیت اس کی اس موقع پر ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. یہ ایک ایسی انفعالی کیفیت ہے. انفعال کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر ابھرنے والی یہ کیفیت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہے تو وہ اس کیفیت کی وجہ سے اس کو کر نہ سکے، اس کو اچھی نہ لگے، اور نہ ہی وہ اس کو اچھا سمجھتا ہو، یا نہ وہ چاہے کہ میں اس کو خوبصورت بنا کے پیش کروں، بلکہ اندر سے انسان ذرا ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر پھر حیا کا غلبہ آ جاتا ہے، حیا چھا جاتی ہے اس پہ. تو اذا لم تستحی، جب تم حیا نہ کرو، لم کا لفظ جو ہے نافیہ ہے، نفی کا ہوتا ہے، اور یہ جب فعل مضارع پہ آتا ہے تستحی ہے، تو یہ دو کام کرتا ہے. ایک تو یہ کرتا ہے تستحی کی جو یا ہے وہ حرف علت ہے، لم اس کو اڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لم نہیں رہتا. پھر یا کی جو زیر ہے وہ پیچھے والے کو مل جاتی ہے، وہ ہا کو مل گئی، لم تستحی، یہ ایک مطلب ہے. پھر دوسرا کام یہ کرتا ہے، لم تستحی جو ہے، تستحی یہ فعل مضارے ہے، اور فعل مضارے کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے. تو لم آ کے اس کو حال اور مستقبل سے نکال دیتا ہے، کیا معنی کرتا ہے، ماضی کا معنی کر دیتا ہے، تو وہ ماضی کا معنی ہو جاتا ہے. جب تم حیا نہ کرو، یعنی تم میں حیا باقی نہ رہے، تو فسنا پھر کر ڈالو، معاشیتا جو تم چاہو. حیا بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذرا روکتی ہے، اس کے اندر ایک مروت ہوتی ہے، تو مروت کی وجہ سے انسان ذرا تھوڑا سا رک جاتا ہے، لیکن جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے. بے حیائی کو بے حیائی اسی تو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کی حیائی ختم ہو جائے تو پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، نہ اللہ کا حیا نہ بندوں کا حیا. تو فسنا معاشیتا، پھر اس میں یہ وہ چیز ہے جس کو اباحت کہتے ہیں، کہ بندہ ہر شے کو جائز سمجھتا ہے، حیا ختم ہو ہر شے کو جائز سمجھتا ہے. پھر اس اباحت میں، ہر شے کو جائز سمجھنے میں، وہ اریانی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، بے حیائی کی باتیں بھی ہیں، گندے لفظ بھی ہیں، جملے بھی ہیں، چال بھی ہے، ڈھال بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی اس حدیث سے کہ کچھ باتیں پچھلی امتوں کی وہ محفوظ ہیں، اور ان میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بات یہ عرض کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ نے اپنی طرف سے نہیں کی، وہی سے ہوتی ہیں، آپ کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، یا تو وہ قرآن مجید میں ہوتی ہیں، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سنت سے بیان کرتے ہیں اپنی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پچھلے لوگ اس کو نقل کرتے ہیں اور اگلے لوگوں تک وہ کاپی ہو کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم بہت سی روایات سنتے ہیں نا، اسرائیلی روایات، تو اسرائیلی روایات میں یعنی ایسی باتیں نہیں ہیں جو ہر بات قرآن مجید نے بتائی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو، بلکہ صحابہ نے ان سے سنی ہوتی، یا وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ آ کے بتاتے ہیں ہمارے ہاں یہی تھا. تو یہ وہ چیز تھی. تو قرآن مجید میں بھی پچھلی باتیں تھوڑی سی ملتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں کیا ہے، قد افلح من تزکا، پہلی ہدایت، وذکر اسم ربہ فصلی، دوسری بات. پھر اسی طرح کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم اور موسیٰ. تو صحف ابراہیم اور موسیٰ کی بات اللہ تعالی نے بیان کی، تو نبوت کی پچھلی باتیں ہیں نا، یہ ساری جو بات ہے نبی کی باتیں ہیں جو اللہ تعالی نے بیان کی. پھر انبیاء کرام کے خطبے جو ہیں، جو وہ اپنی قوم کے سامنے دیتے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا قرآن مجید میں، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا. حالانکہ وہ اتنے لمبے لمبے خطبے نہیں ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں جو جڑ کو مضبوط کرنے والی تھیں، یہ جڑ یا کاٹ دیتی تھیں کہ بھئی یہ کام ختم کرو اور اس کی بجائے یہ کام کرو، تو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، ٹھیک ہے. پھر اب یہ ہے کہ پہلی اگر باتیں ہمیں ملتی ہیں، کرسچن ہوں، جوز ہوں، جو ہمیں کبھی کبھی سنا دیتے ہیں ہمارے ہاں یہ لکھا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے، تو اس کو قبول کرنے اور ریجیکٹ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ہمیں بتانے چاہیے، کہ کیا ایسے لوگوں کی باتیں ہم سن کے نہ کریں یا ہاں کریں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو بات وہ کرتے ہیں اور ہماری شریعت اس کو اوکے کرتی ہے تو جس اوکے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہماری شریعت اس کو رد کر دی ہے تو یہ دوسرا اصول پھر یہ ہے کہ ہم بھی اس کو رد کر دیں، اس کو باطل قرار دیتی ہے تو ہمیں. اب وہ یہ کہیں کہ ہماری شریعت میں تو یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے تھے، تم مانتے ہو اگر بائبل کو تو مانو، ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہمارا قرآن انکار کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد ہو کیسے سکتے جب اس کی بیوی نہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا بہرحال کئی آیات ہیں جو ذہن میں ہونی چاہیے. پھر تیسری قسم کی وہ باتیں ہیں جو نہ تائید ہوتی ہے نہ انکار کرتی ہے. تو ایسی صورت میں ہم ذرا تھوڑا سا کیا کریں گے، سٹاپ کریں گے، رک جائیں گے، کوئی بات نہ کریں گے نہ ہاں کریں گے، اور یہی انصاف ہے بس، ٹھیک. اور پھر جا کے علماء سے پوچھیں، یا آپ نے قرآن مجید کو دیکھیں، یا نبی علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھیں، یا آپ کیا فرماتے ہیں، تو جو کچھ پتہ چلے جس طرف رجحان زیادہ ہو وہ مان لیں، باقی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسی باتوں کو اپنے واز میں، اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ساتھ ہی بتا دے کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں، ہماری شریعت بھی کہتی ہے، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ہماری شریعت اس کا انکار کرتی ہے، اس کو غلط سمجھتی ہے، لہذا ہم نہیں مانتے، بس، ٹھیک ہے. کئی باتیں آپ نے سنی ہوں گی داؤد علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنیے نا، کیا کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں بہت سے بزرگ ہیں، صوفی حضرات ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، انہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اور انگوٹھیوں میں اتنا بڑا وہ پتھر لگایا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہ جب چلائی تھی نا، تو اس پتھر کی وجہ سے چلائی تھی. تو یہ پتھر انسان کو اوپر لے جاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. جن ہو، جیسے وہ عفریت تھا وہ ان کی محفل میں بیٹھتا تھا، اس طرح جن ہو، شیطان ہو، کوئی نقصان دینے والی چیز ہو، اس کو بھگانے والا یہ پتھر ہے. اس لیے انگوٹھیوں میں بڑے عجیب و غریب قسم کے پتھر فکس کراتے ہیں اور پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں سلیمانی انگشتری اس کو کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی بکس ملتی تھیں، کیا کہتے تھے اس کو، جنتریاں. تو جنتریوں میں وہ باتیں لکھی ہوتی تھی کہ سلیمانی انگشتری چاہیے تو آپ لیں. ہمارے کئی لوگ خریدتے تھے، پہنتے تھے اس کو. الحمدللہ یہ ایسے ایسے چیزیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن بڑے ہو کے نا انسان کا دماغ اور خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں سے علاج کرا رہا ہوں، دوائیاں کھا رہا ہوں، پھر بھی وہ درد باقی ہے. تو یہ جادوئی انگوٹھی ہے جس کو سلیمان علیہ السلام نے پہنا تھا. اگر وہ اتنی بڑی بادشاہت کر سکتے ہیں کہ جنوں پر، پرندوں پر، کیڑوں پر ان کی حکومت ہو، تو ہم کم از کم کچھ پر تو کر لیں گے. وہ بس پتھروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا، اللہ سے نہ جوڑا. تو یہ وہ چیز ہے، ایک تو یہ ہے. وہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، پچھلی دفعہ میں پاکستان گیا ہوا تھا تو سندھ گیا. سندھ میں کون سا وہ علاقہ ہے جہاں پر بے نظیر کو دفن کیا گیا، گڑھی خدا بخش. تو میں وہاں گیا، وہ جب اندر گیا تو بڑا زبردست وہ مزار ٹائپ کا بنا ہوا ہے اور یہ وہ. خیر اندر گیا تو بیسمنٹ میں اس کی خبر ہے، بے نظیر کی. اچھا، اوپر جو چھت بنائی ہے اس کے اوپر بھی اسی کے پیرالل اوپر کر کے قبر بنا دی ہے، جو آپ بات کر رہی ہیں نا، وہاں بھائی. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ قبر ہے، اور بڑا اس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے بہت زبردست قسم کا. تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا، مسئلہ یہ نا، بندہ اپنے آپ کو قائد سے کم نہیں سمجھتا نا، کہ ہم بھی ویسے ہی ہیں یا ان کو ویسا بنا دیا جائے. نا سمجھیاں ہیں، شکر کریں اللہ نے بچا رکھا ایسی چیزوں سے. اس لیے زیارت گاہوں کو پسند نہیں کیا گیا کہ بندہ زیارت گاہ بنا لے اور پھر اس کے بعد وہاں لوگ آ کے. آپ نے تو دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن کا مطلب یہ کہ کوئی شے کہیں نصب کر دی جائے اور لوگوں کا عقیدہ بن جائے کہ ہم دور دور سے وہاں پہنچیں اور یہاں اپنی مرادیں پوری کروائیں. تو آپ نے دعا کی تھی، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں. مگر ہے تو اب کیا کرتے ہیں، ہماری اکثریت جاتی ہے پھر بھی الٹے کام کرتی. وہ آپ ہی کی طرف رک کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ، ٹوپیاں پہنی، داڑیاں رکھی ہوئی، کرتے پہنے ہوئے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر، اور بڑے عرضیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، دور کھڑے ہوتے ہیں، قریب تو کھڑے نہیں ہوتے. مطلب قبر یہاں ہے، وہ وہاں کھڑا ہے، اس نے رخ ادھر کیا ہوا ہے، قبلے کی طرف نہیں، ادھر کیا ہوا ہے، اور باتوں باتوں میں آپ سے عرض کر رہا ہے، ساری باتیں عرض کر رہا ہے، اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. دین نے تو انہی چیزوں سے روکنا تھا، انبیاء آئے اسی کام کے لیے تھے، مگر ہمیں انبیاء کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی.
سر ایک چیز کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم یہ اسرائیلیات کی بات آتی ہے اور جب تورات اینڈ بائبل کی بات آتی ہے، تو اس میں جب بچے، جیسے میرے بیٹے کا یہ تھوڑے دن پہلے ایک سوال تھا، وہ یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کمپیریٹو ریلیجن کی شو ہو رہی ہے کلاسز، اور اس میں بائبل کے بارے میں پڑھائے جائیں گے، تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مما میں کہ پتہ تو چلے کہ وہ کہتے کیا ہیں اور ان کی کیا سوچ ہے اور ان کا کیا تھاٹ پروسیس ہے. لیکن میں نے اس کو بالکل بھی انکریج نہیں کیا، کیونکہ جب تک ہمارے پاس صحیح پراپر پرائر نالج نہیں ہے جس میں ہم قرآن کا لینس پورا صحیح طریقے سے جانتے ہوں، تو وہ پھر ہم اس کو صحیح ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے کہ کس حد تک جانا ہے اور کہاں پہ اپنی باؤنڈری ہماری رکتی ہے اور شریعت ہماری کیا کہتی ہے. تو اس کے لیے گراؤنڈڈ نالج بہت ضروری ہے، لیکن آج کل کے بچے کیونکہ ان کو یہ چیزیں بہت زیادہ آفر ہو رہی ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں، اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں ایکسس بہت آسان مل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ایک ان سینس یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے بچوں میں کہ وہ اس شوق پہ جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں خدا نخواستہ ان کی نیت ہوتی کہ ہم اپنے دین کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں گے، ان کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں تو کہ بائبل کہہ کیا رہی ہے، لیکن اس کو وہ ریکگنائز نہیں کر سکتے کہ جب تک ان کے پاس قرآن کا صحیح لینس نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا اس وقت نظر آ رہی ہے چیز بچوں میں، ینگسٹرز میں، کہ ان کو شوق پیدا ہو رہا ہے.
دیکھیں وہ کلاسز سن سن کے گریجولی ایک ایک قطرہ جو دماغ میں آتا گیا آتا گیا آتا گیا، ایک وقت آئے گا اس نے کہنا میں نہیں مانتا. اور ہو رہا ہے یہ، کچھ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے، قرآن کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ ریجٹ ہیں، یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. علم کی جہاں تک بات ہے، وہ تو علم سیکھیے، آپ قرآن کو بھی دیکھیے، ان کے علم کو بھی دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ ملاوٹ کس نے کی ہے، سچی بات کس نے کی ہے. تو یہ وہ سب پروفس تو ہیں نہیں، لا علمی میں باتیں کی جاتی ہیں اور ہمارے بچے مان لیتے ہیں، لاجکس ہیں. لاجک سے دین تھوڑی سمجھا جاتا ہے. لاجک سے اگر سمجھنا ہوتا یا اس کو عام کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی ارسطو کو، بقراط کو، سقراط کو نبی بنا کے بھیج دیتا. وہ تو جس پر وہی نازل کی ہے اس کو اپنا کلام دے کے، اپنی تعلیم دے کے پھر بھیجا ہے. تو جب بھیجا ہے تو اس میں یہی ہوا ہے کہ بقراط ہو، سقراط ہو، ارسطو ہو، ان سب کو کہا ہے کہ تم ان کے پابند ہو. اپنی عقل کو ایک طرف رکھنا، تم اپنی عقل کو آگے نہ لانا، یہ دھیان کرنا، کیونکہ عقل انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ترقی کرتی ہے وہاں زوال بھی آتا ہے اس کو. تو یہ زوال جو ہے یہ آتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عقلی انسان جو بات کر رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے درست ہوگی، لیکن وہی کی جو بات ہے وہ ہمیشہ کے لیے درست ہوتی ہے، وہ غلط نہیں ہوتی. تو یہ جو تھا نا افلاطون، اس نے ایک دفعہ کو جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وقت کے نبی کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہارا خدا مجھے یہ بتا دے کہ میری موت کا وقت کون سا ہے، ایگزیکٹ ٹائم مجھے بتا دے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت مجھے موت نہیں آ سکتی. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے عقل کی بنیاد پہ یہ بات کہہ دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کی بتا دیا کہ بھئی فلاں مہینے فلاں تاریخ کو فلاں دن اتنے بجے اتنے سیکنڈ تمہیں موت آئے گی. اس نے کہا چیلنج قبول ہے. تو وہ جب وقت آیا تو وقت آنے سے پہلے پہلے اس نے کیا کیا کہ جو لباس وہ پہنتا تھا اور جس قسم کی کرسی پہ وہ بیٹھتا تھا، اس نے اس طرح کی کوئی تین چار کرسیاں بنوائی، تین چار سٹیچوز بنوائے، اور وہی لباس خود پہن کے ویسا ہی کہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا کہ میں یوں بیٹھوں گا، اور فرشتہ جب آئے گا موت کا تو وہ دیکھے گا کہ ان میں کون ہے، تو میں اس وقت جیت جاؤں گا اور فرشتے کو دھوکہ دے دوں گا. تو بہرحال اس نے اپنی طرف سے سوچا اور بنوا لیے، سٹیچوز بنوائے، ان کو اس کرسی پہ رکھا ویسا ہی، اور خود بھی ویسے ہی کپڑے پہن کے جب ٹائم ہونے لگا تو بیٹھا، تو ٹائم سامنے رکھا ہوا ہے، ابھی دو چار سیکنڈ ہی باقی ہیں، کہ اس کو آواز آئی کہ افلاطون تم نے سارے کام ٹھیک کیے ہیں مگر ایک غلطی تم سے ہو گئی ہے. تو بول پڑا بیچ میں, کون ہے وہ, وہ کیا غلطی ہے؟ اور نے کہا غلطی یہ کہ تم بولتے ہو یہ نہیں بولتے, چلو تمہیں قابو کرتے. تو فرشتہ اسی وقت اس کو اٹھا لے گا. تو انسانی عقل جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی وحی کا, مگر ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی, عقل بڑی زبردست چیز ہے, لاجک, پروفس, اور جب سنتے ہیں کہتے ہیں اٹس کول, بہت اچھی چیز ہے, سمجھ آئی ہے اب بات. اور اس کے مقابلے میں دین کو جو کہ نریشن کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور چیک ہوتے ہوتے پہنچا ہے اور اللہ کے رسول اللہ پر ڈائریکٹ نازل ہوا ہے, صحابہ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ کوئی عقل مندی ہے. عقل مندی دیکھیں, عقل نے جو آپ کے دور میں عقل مندوں نے جو کام کیا تھا وہ کتنے زیادہ تھے, کتنا پورا جو ہے نا یہ عرب, ان کے شاعر, ان کے خطیب, ان کے لیڈرز, ان کے پلانرز سب مل کے بیٹھتے ہیں, تنگ آ گئے کہ بھائی جو سوچتے ہیں اس کے پاس جواب ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں یوں کریں وہ الٹا کر کے ہمارے سارے پلان کو بھی خراب کر ڈالتا ہے. عقلی شکستیں ان لوگوں نے کھائی ہیں, باقی یہ جو باتیں تھیں وہ تو کچھ نہیں تھیں, ان کے پاس دلائل ہی نہیں تھے. اور وہ دیکھ رہے ہیں روز بروز. تو صحابہ کرام تو اس اعتبار سے اس قرآن مجید کو ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, ان کو لے کے ان پر عمل کر کے بس چلتے گئے, کامیابی ان کے قدم چومتی گئی اور وہ سوچتے رہ گئے, اور پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ سب چیزیں آگے بڑھی ہیں. لیکن الحمدللہ جو بھی کام تھا, اللہ کے رسول ہوں, آپ کو جو کہا گیا, ایک بڑی اہم بات یہ کی گئی کہ انصاف کرنا ہے, بس یہ دھیان کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, یعنی جو چیز ہم نے بتائی ہے اس کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ ہماری وحی کے ساتھ انصاف ہوگا. اور جب آپ کے پاس کوئی جھگڑا لے کے آئے تو وہ اپنا ہو یا پرایا ہو, کیس دونوں کا سنیں, دلیلیں دونوں کی سنیں, اور انصاف کیجیے اور فیصلہ کیجیے. اور آپ نے انصاف سے فیصلہ کیا. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ ان کو پڑھ کے ہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا حضرت عمر کو جب دیکھا تھا. تو ایسی چیزوں سے بہرحال کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ قرآن مجید پہلے پڑھ لو, اور قرآن مجید کی جہاں کلاسز ہوتی ہوں وہاں جائے, وہاں جا کے پڑھے بھی صحیح, سنے بھی صحیح, سوال بھی کرے, تاکہ کوئی ذہن میں بات ہو تو کم از کم اس کا جواب اس کو ملتا جائے, ہے نا. تو یہ چیزیں ضروری ہیں, آپ سوچ لیں, اس کو بتائیے.
جی, وہ تو ایک گزر چکے ہیں قرآن,
الحمدللہ,
اسی لیے وہ چاہ
رہے ہیں. ہاں ضرور ضرور, لیکن اس میں پہلے یہی چیز ہے کہ اچھی طرح وہ آیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا بنو اسرائیل کے بارے میں جو آیات کچھ کہہ رہی ہیں, ان کے معنی مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لے, کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے. اور اوپر ابراہیم علیہ السلام تک چلا جائے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے آگے جو بچے ہیں ان میں پوتے جو ہیں آپ کے, یعقوب, یعقوب سے یہ نسل چلتی ہے بنو اسرائیل کی, تو وہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم تک یہ سب بنو اسرائیلی کہلاتے ہیں. تو ادھر ان کو ضرور پڑھ لے. اور ہمارے جو نبی علیہ السلام کے دادا پردادا محترم اسماعیل, ان کی ہسٹری جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ملتی, نسل ملتی ہے, لیکن آپ کے بعد آپ کی جو ہے نا پوری تاریخ وہ پڑھنی چاہیے. پھر تو اس میں تھوڑا سا سٹڈی ہو جائے گی کہ آپ کس ماحول میں پیدا ہوئے, اوپر سے آپ کو کیا ملا باپ دادا کی بزرگوں کی طرف سے, اور یہ تو بزرگوں کی اولادیں تھیں ساری, ان کو کیا ملا, اور آپ کیسے ثابت ہوئے عمل کے اعتبار سے, دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے, کامیاب ہوئے ناکام ہوئے, اور یہ جو ہے نا یہ بیچارے کوشش کرتے رہے, کتنا کامیاب ہوئے, صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے, اور آپ ساری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. دونوں کے میسج کا مقابلہ کرے, کس کا میسج بڑا کمپریہنسو ہے اور فار ایور ہے, اور کس کا میسج جو ہے نا وہ لوکل ہے اور فار دا ٹائم ہے, بس. تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بڑائی کس میں ہے, کون سا میسج زیادہ بہتر ہے اور کون سا نہیں ہے. بہرحال میں بات اس لیے کر رہا تھا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو غلط منسوب بھی کی گئی ہیں, یعنی پچھلے انبیاء کرام کی طرف, ہمارے نبی نے ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن مجید نے جو اشارے کنائے بنو اسرائیل نے ان کی لمبی لمبی سٹوریاں اپنی کتابوں میں لکھ دیں اور پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کی طرف منسوب کر دیں، تو وہ قرآن مجید نے ان کو بالکل واش کیا کہ غلط واقعات ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں اور وہ ایسے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اگر آپ تفسیریں پڑھیں تو اس میں بعض مفسرین نے ان واقعات کو ذکر کیا ہے کہ دیکھیے کس طرح، وہ جو آتا ہے نا داؤد علیہ السلام کے پاس دو بندے آئے پھلان کر کے تو اندر گئے اور پھر جا کے ایک نے کیس بتایا کہ اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، میرے پاس ایک ہے. اچھا یہ بکریوں کی بات تھی، تو بنو اسرائیل نے کیا کیا کہ اس کو منسوب کر دیا. اچھا اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، 99. تو ایک دفعہ وہ چھت پہ چڑھے تو اپنے ہمسایہ کے گھر دیکھا تو وہاں ایک خاتون تھی، اس کو بڑی پسند آئی حضرت داؤد علیہ السلام کو، تو وہ خاتون کا پتہ چلا کہ وہ آپ کے سپہ سالار کی بیوی ہے، فوج ہے نا، فوج کا جو چیف آف سٹاف ہے آرمی اس کی بیوی ہے. داؤد علیہ السلام کے دل میں بس خیال بیٹھ گیا کہ میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، طریقے سے راستے میں ہی سپہ سالار کو زہر دلوا دیا اور پھر بعد میں اس کی بیوی سے شادی کر لی. اب یہ سٹوری ہے جو داؤد علیہ السلام کی طرف بنو اسرائیلیوں نے منسوب کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بجائے جو اصل سٹوری ہے وہ یہ بتائی کہ کیس یہ تھا، دو بندے آئے، ایک نے کہا میری 99 بکریاں ہیں اور اس کے پاس ایک ہے اور وہ چاہتا ہے یہ بھی لے لوں، تو حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم نے اس موقع پر جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ بھئی تمہارا بھائی جو ایک بول رہا ہے جس کی ایک بکری ہے، وہ کہتا ہے تمہارا بھائی جو یہ کہہ رہا ہے نا، مطالبہ کر رہا ہے ایک مجھے بھی دے دو، یہ زیادتی ہے، ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے. لیکن ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ دو مل کے جب کام کرتے ہیں نا تو ایک کے دل میں خیال آ جاتا ہے زیادہ مال تو میرا ہے، ایک تو اس کا یہ میرا ہو جائے، کیا ضرورت ہے اس کو بیچ میں رکھنے کی، ورنہ مجھے بتانا پڑتا ہے ہم دو پارٹنر ہیں، حالانکہ اس کی ایک بکری ہے اور میری 99 ہے، تو میں لے لیتا ہوں. تو یہ بات کر کے بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہی یہ جواب دیا تو اس کے بعد قرآن مجید کے الفاظ ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ سوال کروا کے داؤد علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا. وہ ٹیسٹ کیا تھا؟ اب یہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. وہ واقعہ تھا وہ سپہ سالار کی بیوی کو مروا کے اس سے شادی کرنے کا. تو خر را کے وہ اناب، تو حضرت داؤد علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے اور رب کی طرف رجوع کیا، اللہ مجھے معاف کر. کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ بات اصل جو ہے نا یہ تفسیر کی، جو علماء یہ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام و تسلیم نے جو یہ سوچا کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، مجھے فتنے میں ڈال دیا، فتن نہ ہو مجھے فتنے میں ڈالا، وہ یہ ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں، میں گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، لوگ انصاف کی تلاش میں ہیں اور تم نے دروازے بند کر رکھے ہیں کہ وہ اتنے مجبور ہوئے کہ دیوار پھلانگ کے تمہارے پاس آئے. یہ کون سا انصاف دینے کا طریقہ ہے؟ انصاف کا طریقہ تو یہ کہ تمہارے دروازے کھلے ہونے چاہیے، لوگ بغیر گھبراہٹ کے تمہارے پاس پہنچیں. تو یہ اصل بات تھی، تو اس کو کیا سے کیا بنا دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہرحال سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب یہ واقعہ بنو اسرائیل کے ہاں مشہور ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو فالوور ہے اسی مذہب کا، اس کا ذہن بھی یہی بن جاتا ہے کہ اگر میرا نبی یہ کرتا ہے تو میں بھی کروں، اگر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے تو میرے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، اگر اس نے یہ کیا ہے اور اللہ سے توبہ کی ہے تو میں بھی بعد میں توبہ کر لوں گا بس. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اس نتیجے سے نبی کی کوئی عزت نہیں رہتی، کوئی احترام نہیں رہتا، اس کی عصمت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ نبی ہی گناہ گار ثابت ہوتا ہے. اس لیے داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، اور ہر نبی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی نقص جو ہے نا، وہ کوئی عیب وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی گناہ گار بھی تھے. حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نبی گناہ گار نہیں ہوتا، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے رجسٹر میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو معاف کر چکا ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آتی ہیں سننے میں، ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں. تو اصل جو واقعات ہیں وہ کم از کم لوگوں کو پتا ہوں، تب جا کے یہ بچے اگر یہ کورسز کریں تو بہت اچھا ہے، ورنہ نہ بہتر ہے. تو بہرحال یہ حدیث ہے، تو اس کے بارے میں پہلی تو یہ بات سمجھیے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خود بیان کیا ہے تو یہ حدیث بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ امت کو بھی آپ نے یہ میسج دیا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ہے کہ حیا جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اس حدیث میں کہ حیا بہت اچھی چیز ہے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کے جو مختلف برانچز ہیں ان میں سے ایک برانچ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اضافہ تک الحیا، یہ بھی حدیث پڑھی ہے آپ نے، یہ تو الحیا من الایمان، آپ یہ بھی فرماتے ہیں حیا تو ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ تو حیا دو قسم کا ہے، ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے یوں خیال آنا چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ کوئی شرم ہے؟ کوئی حیا ہے؟ دنیا نہیں دیکھ رہی تو کم از کم اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں کچھ سوچوں، میں کچھ کروں یا میں کچھ کہوں، کوئی اور نہ سن رہا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ یہ تو ہے نا کہ اللہ سن رہا ہے۔ یہی جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں واللہ بصیر بما تعملون، کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو عمل جو ہوتا ہے نا میرا، اس عمل میں نیت بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری دل کی نیت کو بھی دیکھ رہا ہے اور عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ نوٹ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے حیا کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اس میں یہی ہے کہ بس میں یہ سوچوں جہاں مجھے اللہ نے منع کیا میں وہاں نہ جاؤں ورنہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، جس کام کے کرنے سے منع کیا وہ میں کام نہ کروں ورنہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ باقی رہا مخلوق سے، لوگوں سے جو حیا ہے وہ یہی ہے کہ میں لوگوں سے کوئی بد اخلاقی سے پیش نہ آؤں، بے مروتی نہ کروں، کیونکہ یہ بھی شعبہ حیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس سے ذرا اپنے آپ کو بدتمیزی سے، بدگوئی سے اور بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، روک کے رکھوں۔ کوئی گالی دے رہا ہے تو اس کا جواب میں گالی نہ دوں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو میں اس کے جواب میں اس کو برا بھلا کہنا نہ شروع کر دوں، بلکہ ٹھنڈا ہو کے آرام سے بیٹھوں یا سنوں اس کی بات اور خاموش رہوں، سوچوں کہ یہ جس طرح کر رہا ہے اگر میں بھی اسی مقام پہ آ جاؤں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ تو اس لیے یہ فرق ہونا چاہیے۔ تو مثلا ہماری اپنی جو مجلسیں ہوتی ہیں اور مجھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک صاحب جو آگے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی ذرا ٹانگیں پھیلا دی ہیں، صف میں آگے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا بزرگ لوگ، تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے بیٹھے ان کے پاؤں سوج متورم ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ اپنی بزرگی کی وجہ سے اپنے پاؤں ذرا پھیلا دیتے ہیں آگے، تو بندہ یہ نہ کہے بے حیا ہے، یہ تکلیف کی وجہ سے ہو، بزرگی ہے، عمر ہے ایسی، اس کا تقاضا ہے، تو اس کو بے حیائی نہ کہا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نوجوان آئے اور وہ بجائے ادب کے بیٹھنے کو اپنی ٹانگیں پھیلا دے، ایسے کر کے ٹانگیں آگے کی اور ایسے ٹیک لگا کے ان سے باتیں کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ تو یہ ادب آداب جو ہے نا، بعض اوقات ہمیں جو اپنے بچے ہیں ان کے ساتھ ہمیں خود بھی اپنانا پڑتے ہیں تاکہ وہ ان آداب کو سیکھیں کہ ہمارے بزرگ، میں مثلاً بچوں کو کہوں اوئے تو اس نے ابو کہنا اوئے، تو وہ نہ، بچے کو آرام سے یا وہ نہیں، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، پیارے بچے، اے پیار سے بچے کو بلانا، تو یہ بچے سیکھتے ہیں۔ تو میں نے اس طرح بڑوں کو کہا گیا کہ چھوٹے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، اور چھوٹوں کو کہا گیا کہ بڑوں کا احترام کریں، یہ تعلیمات جو ہے نا وہ گھر سے ہی دی جائیں تو اس کا طریقہ پھر فائدہ یہی ہوگا کہ بڑے ہو کے بچے خود بخود احترام کریں گے بڑوں کا، اور ادب آداب کو بھی ملحوظ رکھیں گے، اور اخلاق میں ان کا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی حیا نصیب کر دیتا ہے، ان کے اندر حیا پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بچپن سے ہی ہوتا ہے، یعنی بچپن سے وہ حیا یوں ہوتا ہے کہ وہ ضرورت ہے تو بندہ بولتا ہے، نہیں ہے تو خاموش رہتا ہے بس۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں حیا والا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس سے انسان خود پریکٹس کرتے کرتے انسان خود اس کو اپنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا زبان ہے خوب چلتی ہے، جوانی میں کسی نے سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو، آہستہ بولا کرو، دھیان سے بولا کرو، ادب سے بولا کرو، یوں نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں، تو وہ ٹریننگ اس کو سمجھاتے سمجھاتے ایک وقت آتا ہے وہ کہتا بس ٹھیک ہے، پھر وہ آراستہ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. تو بہرحال کوشش کرنی پڑتی ہے جی ان تمام چیزوں کے لیے نا. تو بہرحال اچھا ہے حیا انسان کے ساتھ ہو تو یہ پسندیدہ ایک اخلاق ہے جو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو لوگ جانا اس کو برا سمجھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. چلے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم 21ویں حدیث پڑھیں گے پھر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.